السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. علماء الكرام, most respected brothers and our sisters listening over receivers. In South Africa, it seems that we are very fortunate that this month of Rajab is bringing great scholars to our country. Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the tawfiq to benefit from their discourses, from their company, from their mawa'iz and from their nasihats. Hazrat Maulana Shahab Muhammad Mazhar Sahab Dhamad Barakatuhum, he does not require any introduction. He has been here many times, and last year also in the introduction that I gave, I mentioned that there is a saying in Urdu, apni zaat mein khud anjuman hai, that there are many, many organizations put together that cannot do the work which one person sometimes does. And that is the reality. It's not just because he doesn't understand English, so I'm not just saying out of flattery or anything. And it's a reality. I have seen him work, and if we have to look for someone really dedicated, committed, day and night concerned about the Ummah at large, not just some any specific project, then we have to look at the life of Hazrat Maulana Dhamad Barakatuhum. If you go to Karachi, from the morning that he gets up, you don't know how many projects he undertakes. Sometimes it's madrasa, sometimes it's khanqa, sometimes the guests and visitors of prominence who are arriving. Then his travels through Karachi and other places throughout Pakistan to deliver discourses and nasihat. And he's invited to so many different jalsas. Then his trips to all the other areas where there is relief work required, personally going, supervising. Then if you have to look at what he has done in the field of relief, especially in Afghanistan and Pakistan and many, many other parts of the world through the Al-Akhtar Trust. So we have to conclude that is wa apni zaat mein khud anjuman hai. Allah Tabaraka wa Ta'ala has given him such courage, such himmat, that if we look at him work there, we feel pity for him, that when will he be resting. Allah Tabaraka wa Ta'ala give him long life, good health, and accept all the khidmat ad-diniya that he is doing. And Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the tawfiq to take lessons and practice upon whatever he has to deliver to us. Wa akhiru da'wana.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جی اٹھے مردے تیری آواز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. آپ حضرات, حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب ادام اللہ بقاؤ کا بیان سنتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے بیان میں ایسا اثر پیدا فرما دیتے ہیں جیسا کہ جادو کے اندر اثر ہوتا ہے, کہ ایک ہی بیان سے انسان کے اندر انقلاب آ جاتا ہے, یعنی اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من البیان لسحرا, ان من البیان لسحرا, کہ تحقیق بعض بیان مثل جادو کے ہوتے ہیں, کہ ایک ہی بیان سے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے, اس کو اپنا راستہ, اپنی منزل معلوم ہو جاتی ہے کہ میری منزل کیا ہے. دنیا کے اندر اکثر لوگ اپنی منزل کو بھول چکے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے, آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, نہ نماز سے ہمیں مطلب, نہ روزے سے ہمیں مطلب. وہ شخص چاہتے ہیں, ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں. تو یاد رکھیے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے, اس کائنات کے اندر کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے, سب کے سب قیدی ہیں. فرق یہ ہے کہ کچھ اللہ کے قیدی ہیں, رحمان کے قیدی ہیں, اور کچھ شیطان کے قیدی ہیں. قیدی سب ہیں, فرق یہ ہے کہ رحمان کا قیدی ہر قدم کے بعد جنت سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اس کو ہر قدم کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے، اور شیطان کا قیدی ہر قدم کے بعد جہنم سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے، ہر قدم کے بعد اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی قید کے لیے قبول فرما لیا ہے، وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی محبت ان کے دل میں پیدا فرمائی، بیانات سننے کے لیے ان کو وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنی قید میں قبول فرما لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر سے منتخب کر کے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ جتنا بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جانوروں میں دو قسمیں ہیں، ایک جانور رسی توڑا کر وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور ایک جانور جو اپنے مالک کے اطاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ اب مالک 24 گھنٹے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کرواتا ہے، اور سردی ہوتی ہے تو اس کو گرم جگہ میں باندھتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو سائے میں اس کو باندھتا ہے، ہر فکر اب مالک کے ذمے ہے، وقت پر اس کو چارہ مل رہا ہے۔ اور جو آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جس کو ہندوستان میں سانڈ کہا جاتا ہے، کہ وہ رسی توڑا کر بھاگتا ہے، کبھی کسی کے کھیت میں منہ ڈالتا ہے، کبھی کسی کے کھیت میں منہ ڈالتا ہے، اہل محلہ جمع ہو کر لاٹھیوں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کی کمر سے خون بھی بہتا رہتا ہے، لیکن جب ایک گاؤں سے بھاگتا ہے تو منہ اٹھا کے زور سے آواز نکالتا ہوں کہ میں آزاد ہوں، میری آزادی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، پیٹھ پر تو نشان ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن میری آزادی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور دوسرا وہ بیچارہ جو کہ اپنے مالک کی اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، مالک وقت پہ دودھ نکال لیتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے مالک چاہتا ہے جس مقصد میں اس کو استعمال کرتا ہے، گوشت کی ضرورت ہوئی اس کو ذبح کر لیا، اور اس کے ہر چیز کے خیال رکھتا ہے مالک۔ ایسے ہی جو بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، ان کی ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں دو انسان، ایک جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، اور ایک وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، دونوں پر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، خوش رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، کہتا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہ مصیبت جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ لام نفع کے لیے آتا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا کارساز ہے۔ ایک عرب تھا، اس کی بیوی ہوائی جہاز پہ چڑھنے سے بہت ڈرتی تھی، وہ اس نے جب سنا کہ 32,000 فٹ کی بلندی پر اڑے گا تو اس نے کہا اگر میں گر گئی تو میری ہڈی پسلی کا بھی پتہ نہیں چلے گا، تو اس نے انکار کر دیا ایئرپورٹ پہ جا کر۔ تب اس نے کہا کرری فی قلبک، اپنے دل میں اس آیت کی تلاوت کر، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، بس 3 مرتبہ اس نے پڑھا اور جلدی سے جا کر بیٹھ گئی جہاز میں، کہ جب مالک ہے وہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہچان کیسے ہو کہ کس رحمان کے قیدی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قید کے لیے قبول فرما لیتے ہیں اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے، تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ وہ دین میں ترقی کرتا ہے اتنی زیادہ وہ تواضع سے جھکتا چلا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جن کی جوتیاں اٹھانے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، یہ اکابر جن کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے ان کی تواضع کی کیا حالت تھی۔ روایت کرتے ہیں حکیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں جو سر رکھا سجدے میں جو سر رکھا ملتزم کے سامنے تو ساری رات روتے رہے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا اور حضرت حاجی صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے خدائی بندرا رسوا مکن، اے خدائی بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں امداد اللہ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے گا. اللہ اکبر. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے، ان کی تواضع کی کیا کیفیت تھی. خود حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کی 1350 تصانیف اور ابھی تک اتنا بڑا مسودہ موجود ہے جو تباہ نہیں ہو سکا، پیدائش سے لے کر موت تک حضرت کا حساب لگایا گیا تو 63 صفحے روزانہ فل سائز کے باریک قلم سے اگر لکھا جائے تو 63 صفحے. بتائیے کہ آدمی جب تعلیم حاصل کرتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر مدرسے میں داخل ہوتا ہے، عالم بنتا ہے، پھر سفر ہے، حضر ہے، بیماری، سب کے باوجود پیدائش سے لے کر موت تک 63 صفحے یومیہ کے حساب سے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل و کرم سے اتنا کام لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بڑائی تکبر پیدا نہیں ہوتا، میرے دل میں کبھی بڑائی اور تکبر پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ غم ہے اندر سے کھاتا رہتا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. کیا شان تھی اولیاء اللہ کی. آج ہم لوگوں کے ذرا چند لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، جبھی تو لوگ ہمارا ہاتھ چوم رہے ہیں. نہیں، چھوٹے معصوم بچے مدرسوں میں جاتے ہیں تو مسافہ کرتے ہیں تو فوراً حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ برال الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ نیت کر لیا کرو کہ معصوم بچے یہ مسافہ کر رہے ہیں، ان کے مسافے کی برکت سے ہو سکتا ہے مغفرت ہو جائے، تاکہ دل میں بڑائی تکبر پیدا نہ ہو. ایسی مقرر کرسی کے اوپر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، سامعین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خوبی ہے، جبھی تو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ فوراً شیطان کو جواب دو، شیطان کو فوراً جواب دو کہ ترازو کا وہ حصہ جس میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، وہ زمین سے لگا رہتا ہے، اور جو حصہ خالی ہوتا ہے وہ اوپر رہتا ہے، تاکہ دل میں بڑائی پیدا نہ ہو، تاکہ دل میں بڑائی پیدا نہ ہو. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی قید کے لیے قبول فرما لیتے ہیں اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے، تکبر اس کے قریب نہیں آتا، بڑائی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے دل میں کسی اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتے ہیں، کسی اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت والد صاحب سے کہ حکیم اختر، ایسے تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے کی محبت پیدا ہو جائے، کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہو جائے تو نہ یہ کہ یہ راستہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے. آپ بتائیے کہ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کو کہ ایک نظر پڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے پڑتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا اور ولایت اور دوستی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اب اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں. انبیاء کرام کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا دیا، لیکن صحابہ کرام کو رسالت کے دروازے سے عطا فرمایا کہ جاؤ میرے رسول کی نظر تم پر پڑے گی تب تم کو یہ مقام ملے گا، اور اس کے بعد قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کہ جاؤ کسی میرے ولی کی نظر تمہارے اوپر پڑے گی تب جا کے ولایت کا مقام تم کو حاصل ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بزرگوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ بتائیے قرآن کریم کے اندر آپ حضرات بھی تلاوت کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق ہوگی، پھر جنت میں داخلہ ملے گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے، حدیث کی تمام کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، تو یاد رکھیے کہ تمام احادیث مبارکہ پڑھنے سے کمیات کا علم تو ہو جائے گا لیکن کیفیات کا علم نہیں ہو سکتا. کیفیات کا علم کب ہوگا؟ جب کسی کیفیت والے کی صحبت آپ کو ملے گی، جب کسی کیفیت والے کی صحبت آپ کو ملے گی. ورنہ علم ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ادام اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت والد صاحب بھی اسی گاڑی میں اور انوار الحق صاحب انجینئر جدہ میں، وہ بھی اسی گاڑی میں مکہ المکرمہ تشریف لے آ رہے تھے. جدے میں دیکھا کہ ایک ٹینکر، آئل ٹینکر آ کر کھڑا ہوا، 10,000 لیٹر اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے. وہ پیٹرول پمپ پہ پہنچ کر کہتا ہے کہ مجھے 10 لیٹر پیٹرول دے دو، 10 لیٹر پیٹرول دے دو تاکہ میں مکہ المکرمہ تک پہنچ جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کی پیٹھ پر کتنا پیٹرول لدا ہوا ہے، لیکن انجن میں چونکہ نہیں ہے اس لیے چلنے سے معذور ہے، چلنے سے معذور ہے. تو اللہ والوں کی صحبت سے وہ علم دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت علم کی منکشف ہو جاتی ہے، پھر عمل آسان ہو جاتا ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے. آپ بتائیے، کسی سے دنیا میں محبت ہو جاتی ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اس کے نقش قدم پر چلوں، میں اس کی جیسی ٹوپی استعمال کروں، میں اس کے جیسا کرتا استعمال کروں، حتیٰ کہ اپنی وضع قطع سب چیز اس کے مشابہ کر لیتا ہے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. جب کسی اللہ والے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اپنی قید کے لیے اس کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی میں اس کو قبول فرما لیا. پھر دنیا کی حقیقت بھی اس پر منکشف ہو جاتی ہے. دنیا کی حقیقت، ہم تو رہتے دنیا ہی میں ہیں لیکن دنیا کی حقیقت ہمارے اوپر منکشف نہیں ہوتی. حضرت والد صاحب کا اس پر ایک شعر ہے، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. آج ہم لوگ 50-50 سال محنت کرتے ہیں، فیکٹری تیار کرتے ہیں، رولز رائس کار خریدتے ہیں، شاندار بنگلہ تیار کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر، قبرستان میں جا کر دیکھیے، کسی قبر میں نہ تو اس کی کار جاتی ہے، نہ اس کا بنگلہ جاتا ہے، نہ اس کا بینک بیلنس جاتا ہے، صرف اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، صرف اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں مقاصد میں شامل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. حضرت عزرائیل سے کہتے کہ جاؤ، میرے بندے نے 50 سال محنت کی ہے فیکٹری بنانے میں اور یہ کار خریدنے میں، بلڈنگ بنانے میں، جاؤ یہ سب اٹھا کر ساتھ لے آؤ، اس لیے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، لیکن کچھ نہیں، سب چھوڑ کر چند گز کفن لے کر لپیٹ کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. پھر مردہ دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کی محبت میں میں اللہ سے غافل تھا، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا تھا، ان کی مجالس میں نہیں جاتا تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے رات دن ان دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، آج میری قبر میں کوئی بھی نہیں اتر رہا ہے، آج میرے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں اتر رہا ہے، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدو کا شعر ہے کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار. آج ہم لوگ جتنی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر اتنی محنت آخرت کے لیے بھی کر لیں تو پھر دیکھیے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. آج اس ظاہری جسم کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، اس جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے رات دن فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر کو جا کر دکھاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن روح جو اصل ہے اس کے لیے روحانی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے کہ روحانی ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں کہ مجھے یہ بیماریاں، اس کا علاج کیسے ہوگا. حضرت مولانا بشارت علی صاحب ہردوئی کے اندر نائب صاحب، نائب ناظم تھے حضرت کے، تو ان کا آپریشن تھا بمبئی کے اندر، آپریشن تجویز ہوا تو ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن سے پہلے آپ دستخط کیجئے اور لکھیے کہ آپ کا وارث کون ہوگا، آپ کے اگر آپ مر گئے تو آپ کا وارث کون ہوگا. انہوں نے لکھا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب. پوچھا یہ کون ہے آپ کے، کیا رشتہ ہے ان سے، ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ انہوں نے لکھا کہ یہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں. نائب صاحب نے لکھا کہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ عجیب آپ بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر تو میں ہوں، آپریشن میں کروں گا، یہ روحانی ڈاکٹر کون سی بلا ہے، یہ روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو مولانا بشارت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ امراض جہاں آپ کی ڈاکٹری جا کر فیل ہو جاتی ہے اس کا علاج یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر چیز بلڈ پریشر تک معلوم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر خون کے اندر فساد ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جو کہ مشینری ایکس رے مشین نہ بتلا دے. تو کون سا علاج ہے جو آپ کے روحانی ڈاکٹر کرتے ہیں؟ تو نائب صاحب نے فرمایا کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصے کی بیماری ہے، تکبر ہے، یہ مشین آپ کی بتائے گی. تو ڈاکٹر کہنے لگا وہ فوئے تو عجیب عجیب نام لے رہے ہیں آپ، یہاں تو مشین کا بھی یہاں تو مشین کا گزر ہی نہیں ہے، بتائیے کسی کے دل میں بڑائی ہو کہیں ایکس رے مشین بتا سکتی ہے؟ حسد کا مادہ ہے، ایک شخص اپنے دوسرے بھائی سے جل رہا ہے کہ میرا دوسرا بھائی ترقی کیوں کر رہا ہے، تو یہ ایکس رے مشین اس کو بتلا سکتی ہے؟ تو کہا کہ بدنگاہی کی عادت ہے، سینکڑوں بیماریاں ہیں، روحانی امراض ہیں. تب اس ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان چیزوں کا علاج ہماری مشینری تو فیل ہے، یہاں یہ چیزیں تو اس مشین ایکس رے میں آ ہی نہیں سکتی. تب نائب صاحب نے فرمایا کہ یہی اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، جہاں آپ کی مشینری کام نہیں کرتی، جہاں آپ کے آلات فیل ہو جاتے ہیں، وہ ان امراض کا علاج یہ اللہ والے کرتے ہیں، ان امراض کا علاج یہ اللہ والے کرتے ہیں. دنیاوی ڈاکٹر جب آپ کا آپریشن کر دیتا ہے، علاج کر دیتا ہے، تو جسم کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والے کی صحبت جب آپ کو نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کے روحانی علاج کر دیتے ہیں، تو آپ کے روح کو سکون مل جاتا ہے، روح کو سکون مل جاتا ہے، اور دور سے دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے. خود حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دو شخص، دو عالم کو میرے پاس لاؤ، ایک نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ایک نے صحبت نہ اٹھائی ہو، مجھے مت بتلاؤ، میں اس کی چال ڈھال دے کر بتلا دوں گا کہ یہ اس شخص نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے اور اس نے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی ہے. دنیا کے اندر درختوں کی دو قسمیں ہیں، درخت جتنے بھی ہیں دنیا میں، ساؤتھ افریقہ میں جگہ جگہ جنگلات ہیں، درخت کی دو قسمیں ہیں. ایک درخت وہ ہے جو کسی کوئی مالی جس کو لگاتا ہے، مالی اس کو لگاتا ہے، اس درخت کی قیمت ہوتی ہے، اس میں پھل آتا ہے، پھل آتا ہے، اور اگر وہ پھولوں کا پودا ہے تو اس میں خوشبودار پھول آتے ہیں، اور ایک خودرو پودا ہوتا ہے، وہ درخت خود بخود اگتا ہے، اس میں پھل نہیں آتا، اور اگر پھول بھی آتا ہے تو اس پھول میں خوشبو نہیں ہوتی. ایسی جن لوگوں کا تعلق کسی اللہ والے سے ہوتا ہے، ان کے اندر بھی پھل آنے لگتا ہے. دنیاوی پھول تو ایک مرتبہ صبح کو کھلتا ہے، تھوڑی دیر خوشبو آتی ہے، پھر مرجھا جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنی غلامی میں قبول فرما لیتے ہیں، اس کا پھول پانچوں وقت کھلتا ہے، مسجد میں آتا ہے وضو کر کے اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، پانچ وقت اس کا پھول کھلتا ہے، اور اگر کسی اللہ والے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر 24 گھنٹے اس کا پھول کھلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اس کی خوشبو آتی رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے مہکتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا قائم ہو گیا، قلبی تعلق. نماز پڑھنے کے بعد وہ ہے بازار میں، لیکن دل معلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ والے اراط و طریق کا کام بھی کرتے ہیں، اور کبھی ایصال الی المحبوب بھی کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں. ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کے سامنے ہے. انت عبد اللہ کا انک تراہ کا مستاق بن جاتا ہے کہ تو عبادت اس طریقے سے کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی غلامی اپنی قید میں قبول فرما لیا ہے. جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آپ دیکھیے دنیا میں پتنگ اڑتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوگی، پتنگ اڑانے والا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اڑان کی رفتار سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈور اس کا دھاگا کسی کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ کٹ جاتی ہے، مالک سے رابطہ کٹ جاتا ہے، تو وہ ایسے تڑپتی ہوئی نیچے آتی ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق مالک سے ٹوٹ چکا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قید کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، دیکھنے والا دور سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا تعلق مالک سے مضبوط ہے، اپنے مالک سے مضبوط ہے. اور جن لوگوں کا تعلق کمزور ہے، وہ رحمان کی قید کے بجائے شیطان کی قید میں ہے، دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا ہے، اس لیے پریشان ہے. آپ بتائیے دنیا کے اندر کسی اللہ والے کو خودکشی کرتے ہوئے سنا آپ نے؟ جبکہ ہزاروں کی تعداد میں اہل یورپ روزانہ خودکشی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا ہے. اور جن لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، ان پر کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں آ جائیں، تب بھی ان کا تعلق کم نہیں ہوتا، بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ سے مناجات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے ہیں، اور تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. بظاہر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، لیکن دل ہے مست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، پھر مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے. جس کے ماں باپ کے پاس سب کچھ ہو تو بچے پریشان نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت مالدار ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے. آنسو جو نکلتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پریشانی کے آنسو ہیں، لیکن اس کے آنسو، حضرت والد صاحب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے شامی کباب کوئی کھاتا ہے، اس میں اگر مرچ زیادہ ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ مصیبت میں ہے، حالانکہ وہ مزے کے آنسو ہیں، اس کو اللہ سے مناجات میں مزہ آ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا. ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے ایک بزرگ کے پاس کہ حضرت دعا کر دیئے، بچہ روتا بہت ہے. اس اللہ والے نے فرمایا کہ بڑوں نے رونا چھوڑ دیا، کیا بچوں کا بھی رونا چھوڑوا دو گے؟ ان معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے، لولا اشیاخ رکا والاطفال رزا والبہائم رتا لصبت علیکم العذاب صبا، کہ اگر تمہارے اندر یہ بوڑھے لوگ نہ ہوتے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، بیچارے کمر جھک گئی ہے، بہت ضعیف ہیں، لاٹھی لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بے زبان جانور ہمارے اندر نہ ہوتے، اور یہ معصوم دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، تو اللہ کا عذاب بارش کی طرح ہم پر برستا. آج جب آدمی دیکھتا ہے فلاں شخص زیادہ بوڑھا ہو گیا، تو اس کو ہر وقت کہتے ہیں صاحب یہ تو بہت ہی بوڑھا ہو گیا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. حالانکہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. جتنی زیادہ اپنے آئندہ آنے والی نسل سے اپنی قدر کروانا چاہتے ہو، تو اپنے بڑوں کی قدر کر لو، ان کی عزت احترام جتنا کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہاری پھر اتنی زیادہ عزت اور احترام کرے گی. لیکن آج کل کے نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کی عقل بھی بوڑھی ہو گئی، یہ عقل ان کی کم ہو گئی. حالانکہ جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، عقل بڑھتی چلی جاتی ہے، عقل بڑھتی چلی جاتی ہے. چونکہ سردی گرمی سب وہ دیکھ چکا ہوتا ہے. نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی 40 سال کے بعد، تو معلوم ہوا کہ 40 سال میں تو عقل بالغ ہوتی ہے، 40 سال کے بعد انسان پہلے کوئی کام نہیں کرتا، پہلے اس کے انجام کو سوچتا ہے، اور 40 سال سے پہلے جوش میں آ کر پہلے کام کر لیتا ہے، پھر پریشان رہتا ہے، پھر پریشان رہتا ہے. 40 سال میں عقل پختہ ہوتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شادی تھی، اس میں سب نوجوان جا رہے تھے، انہوں نے پابندی لگائی تھی کوئی بوڑھا نہ آئے تمہارے اندر. تو ایک بڑے میاں نے کہا کہ مجھے کسی طرح چھپا کر لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مصیبت آ جائے تو پھر میں تمہارے کام آؤں گا. انہوں نے کہا اچھا. تو ایک بکسے کے اندر ان کو ڈالا، اور جگہ جگہ سوراخ کر دیے سانس کے لیے، اور لے جا کر کھیت میں رکھ دیا. اب جناب جہاں شادی تھی، جب وہاں پہنچے، سب کچھ ہو گیا، نکاح وغیرہ، تو کھانا لگایا گیا، کھانا آمنے سامنے پلیٹیں لگا دی گئی، لیکن ڈنڈے کاٹ کر سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، دونوں ہاتھ پہ ڈنڈے باندھ دیے، یہاں سے بھی اب یہاں سے بھی. اب یہ ہاتھ مڑ نہیں سکتا، اب یہ سب پریشان، اب وہ کہہ رہے ہیں کھانا کھائیے آپ لوگ، کھانا کھائیے، اب وہ کھانا کیسے کھائیں، ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ہاتھ مڑتا نہیں۔ بس ایک نوجوان اٹھ کر گیا اور جہاں کے بڑے میاں سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے چلو، آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، ادھر والا اٹھا کے لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالے اور ادھر والا اس کے منہ میں ڈالے۔ اب جناب فوراً دوڑ کر وہ آیا اور آ کر بتایا، سب نے کھانا شروع کر دیا، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی بوڑھا ضرور آیا ہے، تمہارے اندر کوئی بوڑھا ضرور ہے، ورنہ یہ حکمت کی بات تمہاری سمجھ سے باہر تھی، تمہاری سمجھ سے باہر تھی۔ تو اس کائنات میں ہر شخص قیدی ہے، یا رحمان کا قیدی ہوگا یا شیطان کا قیدی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ سمجھ لیے کہ وہ رحمان کا قیدی ہے۔ اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی نہیں چاہتا، رات دن وی سی آر سینما گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ سمجھ لیے شیطان کے قیدی ہے، وہ مسلسل جہنم سے قریب ہو رہا ہے، اور رحمان کے قیدی مسلسل جنت کے قریب ہو رہا ہے، اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جون جولائی میں تو خیر یہاں سردی ہوتی ہے، نومبر دسمبر میں شدید گرمی ہو اور لو چل رہی ہو، قریب میں کوئی دریا موجود ہو، پانی لبریز پانی بہ رہا ہے اور درخت چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، جتنا اس کے قریب آدمی پہنچے گا اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی یا نہیں؟ تو جو جنتی کاموں میں مصروف ہے، جنت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو سکون حاصل ہوگا یا نہیں؟ جتنا زیادہ جنت کے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کو راحت محسوس ہوگی۔ تو ہر مومن چونکہ سفر کر رہا ہے، ہر مومن 24 گھنٹے سفر کر رہا ہے، آپ حضرات اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تقریر سن رہے ہیں، اس وقت بھی سفر ہو رہا ہے، آپ حضرات جو سانس لے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ عمر ختم ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آخرت کی طرف رواں دوائیں، آخرت کی طرف رواں دوائیں، لیکن خیال نہیں آتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، خیال نہیں آتا۔ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، عارفی نور اللہ مرقدہ، جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ اپنی فیکٹری کی طرف جا رہا ہے، چاہے ملازمت کے لیے جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، چاہے اپنی شاپ پہ دکان کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ حقیقت پر غور کرے تو اس کا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اس کا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کو اپنے شعر میں فرمایا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جا کہاں رہا ہے دیکھ کدھر رہا ہے۔ جس دن اس کے شمار قدم کے ختم ہو جائیں گے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر قدم کے شمار اب ختم ہو گئے لیکن سانس ابھی باقی ہے اس کا، تو پیرالائسس اس کو فالج یا ایسا کچھ معاملہ پیش آئے گا کہ چل نہیں سکے گا، بستر پہ پڑا رہے گا سال دو سال چھ مہینے جتنے دن اس کی سانس لکھی ہوئی ہے۔ جس دن سانس کا بھی شمار ختم ہو جائے گا اس دن وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی سفر، ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ سو دنیاوی سفر کا تو سب کو خیال آتا ہے، بار بار پاسپورٹ دیکھتے ہیں، بار بار ٹکٹ دیکھتے ہیں کہ سب چیز صحیح ہے یا نہیں، لیکن آخرت کے سفر کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کے سفر کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں اگر آنا جانا شروع کر دو گے تو پھر ہر وقت آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے اندر رہیں گے، یہیں دنیا ہی میں آپ یہیں کاروبار بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دل اللہ کے ساتھ معلق رہے گا، دل اللہ کے ساتھ چپکا رہے گا، دنیا سے رابطہ نہیں کٹے گا، لیکن اللہ کی محبت غالب رہے گی، دنیا کے تعلقات آپ پر غالب نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت والد صاحب نے ایک شعر سے اس کو سمجھایا ہے، عجیب شعر سے، اللہ والوں کی نسبت کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے، کہ اللہ والے اسی مجلس میں، اسی دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا، ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر پہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ہمارا کہیں سفر ہے، ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے، ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں وہ فکر پیدا فرما دے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ حضرات مسلسل اس پہ بیان سنتے رہتے ہیں اسی آیت پہ. بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ تو ہم بارہا بیان سن چکے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے دودھ پی رہے ہیں اور مرتے دم تک دودھ پیتے رہتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے کولڈ ڈرنک شروع کرتے ہیں، اس وقت سے پاکولا، کوکو کولا اور فانٹا پیتے رہتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں کرتے دسترخوان پہ، یہ مصیبت پھر تکرار کیوں ہو رہا ہے، یہ دوبارہ کیوں لائے آپ، اس کو اٹھاؤ. شامی کباب جب سے پیدا ہوئے کھانا شروع کیا، مرتے دم تک کھاتے رہتے ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں اس آیت پہ تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے، اس آیت پہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے. اذا تکررا تکررا، جس جب بار بار دین کی باتوں کا تکرار ہوتا ہے تو وہ چیز قلب کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. آمنو فعل ماضی سے بیان فرمایا، چونکہ انسان ایمان ایک ہی مرتبہ لاتا ہے، ایک مرتبہ جو اخلاص کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی وقت اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کا ٹکٹ اسی وقت مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا. لیکن وہ ولایت خاصہ نہیں، ولایت عامہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتے ہیں جو شخص کی ایمان لے آیا. آپ بتائیے، کلمہ پڑھتے ہی جنت کا ٹکٹ سب کو مل گیا، لیکن ٹکٹ تھرڈ کلاس کا ہے، سیکنڈ کلاس کا ہے، اکانومی کلاس کا ہے. اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگا، چاہے تھرڈ کلاس کا یا اکانومی کلاس کا، وہ جنت میں ضرور بے ضرور جائے گا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا، وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا. لیکن دنیا کے اندر ہر مالدار پیسے والا چاہتا ہے کہ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہو، میرا ٹکٹ وی آئی پی ہو، بزنس، کم سے کم بزنس کلاس میں مجھے سیٹ ملے، تاکہ ایئرپورٹ پر ذرا میرا استقبال ہو، وہاں ریڈ کلر کا قالین بھی بچھا رہتا ہے، ویلکم لکھا رہتا ہے، خوش آمدید، اور سیٹ بھی بہت کشادہ ہوتی ہے، کھانا بھی اعلیٰ ملتا ہے، ہر چیز میں اس کو سہولت دی جاتی ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیاوی سفر میرا راحت کے ساتھ ہو. تو ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا آخرت کا سفر بھی بہت راحت کے ساتھ ہو، وی آئی پی سفر ہو. وی آئی پی سفر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو. گناہوں کو چھوڑو گے تو تمہارا ٹکٹ خود بخود فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے گا. وہاں پی این آر نمبر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹکٹ پہ وہ نمبر جا کر وہاں کہیں لائن لگانی پڑے، نہیں، خود بخود آٹومیٹک آپ کا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے گا، خود بخود فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے گا، وہاں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کے ٹکٹ کو فرسٹ کلاس کے ٹکٹ میں تبدیل فرما دے. اللہ اکبر. آخرت کا سفر، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آخرت کا سفر کتنا عظیم سفر ہے، کہ ایک شخص جاہل ہے، بالکل جاہل، بالکل ان پڑھ، بالکل نماز پڑھتا تھا، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، لیکن جب اس کی روح نکل گئی تو اب امام صاحب کے کندھے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، کہاں؟ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. امام صاحب کندھا دے کر اس کو لے جا رہے ہیں. بتائیے، جو کہ مقتدی تھا اور آج مقتدی بنا ہوا ہے، کہ امام صاحب کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، امام صاحب کے کندھے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے. پھر حدیث میں حکم ہے کہ جنازے سے آگے مت چلو، پیچھے چلو، اس کا اکرام. ابھی دنیا ہی سے اکرام شروع ہو گیا، تو مرنے کے بعد جب قبر کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ آخرت کی مثال، دنیا کی مثال، جیسے ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، جس شخص نے کبھی ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا ہے, کبھی ہوائی جہاز میں دیکھا ہی نہیں ہوائی جہاز کیسا ہوتا ہے, فضا میں اڑتا ہوا تو دیکھا ہے لیکن ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھا, اگر اس کو کوئی شخص کہتا ہے کہ اس جہاز کے اندر 400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے اور لوگ اندر کھانا سپلائی ہر ایک کے سامنے رکھ رہے ہیں, ٹوائلٹ بھی اندر موجود ہے, شاندار کرسیاں لگی ہوئی ہیں, تو وہ کہتا ہے بے وقوف پاگل, 2 فٹ کا جہاز ہے, اس میں 400 آدمی کہاں سے آئیں گے. جو حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی جنت یہ قبر کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع کر دیتے ہیں, حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے, جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں, لیکن دیکھنے والا کہتا ہے یہ تو وہی 6 فٹ کی قبر ہے, اس میں کہاں سے. تو چونکہ ابھی اس نے اندر جا کر نہیں دیکھا, ایسی جس نے جہاد نہیں دیکھا اس کو سمجھ میں نہیں آتا, ایسی جس نے ابھی قبر کے اندر جا کر اس کا اپنا خود معاملہ پیش نہیں آیا ہے اس کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, اس کے سمجھ میں بھی یہ چیز نہیں آتی. پھر جس کے پاس پاسپورٹ ہے, ٹکٹ ہے, وہ تو سیدھا منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے, جس کا ٹکٹ یا پاسپورٹ میں کوئی جعلی ہے, نمبر 2 ہے, تو وہ جیل پہنچ جاتا ہے. رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ وہ تو جدہ پہنچ چکا ہوگا, عمرہ کر رہا ہوگا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جوہانسبرگ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے ہی جن کے پاس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنت کا ٹکٹ موجود ہے, تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, تو قبر کے اندر دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں, وہ کہاں, جنت کی طرف, وہ جنت کی ہوائیں وہیں آنی شروع ہو گئیں قبر کے اندر, رابطہ وہیں سے قائم ہو گیا. سبحان اللہ. تو جنت آخرت کے سفر کی سب کو تیاری کرنی چاہیے, آخرت کے سفر کی سب کو تیاری کرنی چاہیے. صحیح معنوں میں تیاری تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن جتنا دنیا کی فکر ہوتی اتنی تیاری نہیں کرتے, جبکہ عارضی قیام ہے, دنیا میں عارضی قیام ہے, ہم سب کے سب مسافر ہیں دنیا کے اندر. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ایک تاجر نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے, میرے پاس ٹائم نہیں, میں بزنس مین ہوں, بہت بزی ہوں. بزنس مین کس کو کہتے ہیں, جس کے نس نس بزی ہو. تو اس نے کہا میں بزنس مین ہوں, مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, وعمل للآخرت بقدر مقامک فیہا, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. فرمایا میری نصیحت ختم ہو گئی, اب تو بیلنس خود نکال لے کہ وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں دنیا میں کتنا رہنا ہے. بتائیے, 1 منٹ کے اندر نصیحت کر دی. آج افسوس یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, وہ تو اس پر جمے ہوئے ہیں, اور ہم دیندار لوگ چند دن اعمال کرتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لے جا رہے تھے, ایک چوک پر دیکھا کہ ایک لاش لٹکی ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں, یعنی کوئی ڈاکو تھا, ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالا تو ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسرا ڈاکہ تو ایک پاؤں کاٹ دیا گیا. تو جا کر اس کی لاش کو چوما بوسا دیا, اس کی لاش کو بوسا دیا. مریدین نے کہا حضرت ایسے شخص کی لاش کو آپ بوسا دے رہے ہیں جو ڈاکو ہے؟ فرمایا میں اس کی استقامت کو بوسا دے رہا ہوں, اس کی استقامت کو بوسا دے رہا ہوں کہ ہاتھ کٹ گیا پھر بھی غلط کاموں میں مصروف ہے, اور ہم لوگ ہیں کہ دین پہ چلنے میں کتنا سستی کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا اہدنا الصراط المستقیم. بتائیے کوئی نفل ہو یا سنت ہو یا فرض ہو, اس کے بغیر اس کی تکمیل ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھلائیں. بہت سے لوگ دین پہ چلتے چلتے اگر اللہ والے سے تعلق نہیں ہوتا تو ایسا بہک جاتے ہیں, ایسا بہکتے ہیں کہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. کار ہے, جب تک ڈرائیور اگر نہیں ہے, اسٹارٹ کر کے آپ نے سیدھا چھوڑ دیا, جہاں موڑ آئے گا یا کوئی سامنے بلڈنگ آئے گی جا کے اسے ٹکرا جائے گی. تو اللہ والے وہی کام کرتے ہیں جو ڈرائیور کام کرتا ہے, کہ کہاں موڑنا ہے, اس کو کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے جنت کی طرف لے کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. لیکن تقوی ملے گا کہاں سے؟ تقوی ملے گا کہاں سے؟ تقوی ملے گا تقوی والوں سے. امرود لیتے ہیں کس سے؟ امرود والے سے. کپڑا لیتے ہیں کپڑے والے سے. فروٹ خریدتے ہیں فروٹ والے سے. تو اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں سے. تقوی کہاں سے ملے گا؟ متقین کی جب صحبت اختیار کریں گے. پھر اس کا بھی آسان طریقہ, اللہ تعالیٰ تو کتنے کریم ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سب جنت میں چلے جائیں تو آسان سے آسان راستہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتلاتے ہیں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جنت میں جانے والے قافلے میں شامل ہو جاؤ, تقوی خود بخود مل جائے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. کیا مطلب؟ جنت میں جانے والے قافلے میں شامل ہو جاؤ تو تقوی تمہارے اندر خود بخود منتقل ہو جائے گا. لیکن شیطان یا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے. اس پر حضرت والد صاحب نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جو لوگ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں یا زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کتنی مرتبہ توسیع ہوئی بیت اللہ کی. وہاں مشرکین مکہ کے ٹوائلٹ بھی تھے, بیت الخلا تھے, جہاں یہ حاجی جا کر استنجا کرتے تھے, وہاں اللہ کا نام لینا بھی جائز نہیں تھا. لیکن جب حکومت سعودیہ نے اس کو توڑ دیا, توڑنے کے بعد اس کو ملحق کر دیا, اس کو ملا دیا, کس سے؟ بیت اللہ سے. اب حاجی لوگ وہیں جا کر دو رکعت پڑھتے ہیں, ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اب بتائیے, بیت اللہ سے نسبت قائم ہوئی. لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے نسبت سے کیا فائدہ, اس جگہ کو, ایسی نجس جگہ, ناپاک جگہ کو نسبت قائم ہوئی بیت اللہ سے, اور بیت اللہ کو نسبت ہے اللہ سے, اور وہیں حاجی لوگ جا کر دو رکعت پڑھتے ہیں, ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کتنی مرتبہ ہو چکی ہے, وہاں بھی بیت الخلا تھے, حمام تھے, حمام تھے جہاں وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں. شروع میں جب ہم جاتے تھے وہ چھتریوں کے پاس کمرہ ہمارے ایک دوست نے مستقل لیا ہوا تھا, وہاں ٹھہرتے تھے بالکل ہی قریب. اب وہ اتنی توسیع ہو گئی, سارے وہاں بیت الخلا بھی تھے. اب اس کو جناب حکومت سعودیہ نے توڑ دیا اور وہ اس کو مسجد نبوی کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی, متصل ہو گیا. اور مسجد نبوی کو نسبت کس سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب نسبت کے قائم ہونے کی وجہ سے اب جو حاجی دو رکعت پڑھتا ہے 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ عجیب مثال سے حضرت والد صاحب نے اس کو سمجھایا کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آ جاتی. ایک عالم نے تو حضرت حکیم الامت سے سوال کیا کہ حضرت یہ صحبت صحبت کے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ صحابی بن جائیے, صحابی بن جائیے. تو اس عالم نے کہا حضرت صحابی تو بن نہیں سکتا, اس لیے کہ وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت ہے. کہا اچھا تابعی بن جائیے. کہا حضرت تابعی بھی نہیں بن سکتا, وہاں تو صحابی کی صحبت کی ضرورت ہے. پھر فرمایا اچھا تبا تابعی بن جائیے. کہا وہ بھی نہیں بن سکتا, وہاں تابعی کی صحبت کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے کہا بس حضرت کافی ہے, اب سمجھ میں آ گئی بات کہ دین صحبت سے پھیلا ہے, دین صحبت سے پھیلا ہے. کتنے لوگ مسٹر ہیں, عالم بھی نہیں ہیں, لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کیا, چند دنوں کے اندر دیکھتے ہیں میں کیا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو پھر بزبان حال یہ شعر پڑھتے ہیں, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, اور گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. حضرت والد صاحب نے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک شہزادہ تھا, بادشاہ کا بیٹا, چھوٹا بچہ تھا شہزادہ, وہ گندی نالی میں گھس گیا, گٹر کی سیوریج لائن میں اندر چلا گیا. اب یہ بادشاہ پریشان, سارے وزیر پریشان, بار بار مشورہ ہو رہا ہے کہ کیسے نکالا جائے. اس کو جتنا بلاتے ہیں وہ آگے جاتا ہے, بچے کی عادت ہے, وہ آگے بھاگ رہا ہے. اب پریشان ہے, جیسے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, کتنا اللہ والے سمجھاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو آزاد ہیں, وہ گناہ کے اندر آگے بڑھتے رہتے ہیں. آخر میں ایک عقل مند وزیر سے مشورہ کیا بادشاہ نے کہ جلدی بتاؤ, میرا بچہ تو ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا حضور چند بچوں کو, اس کے ہم عمر بچوں کو حاضر کر دیے. فوراً جناب حکم کیا بادشاہ نے, اس کے ہم عمر بچے حاضر کیے گئے اور نالی کے باہر ان کو بٹھا دیے گئے, ان کے ہاتھ میں کھلونے دے دیے گئے, گیند وغیرہ. اب وہ بچے ایک دوسرے سے کھیلنے لگے, ہنسنے کی آواز اب سنی اندر گٹر لائن میں. اس بچے نے جب آواز سنی کہ میرے ہی ہم عمر کے, میرے ہی جیسے بچے باہر کھیل رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں, تو فوراً اس نے ریورس گیئر لگایا, بچے نے ریورس گیئر لگایا اور آہستہ آہستہ باہر نکل کے آ کے ان کے ساتھ کھیلنے لگا. بس بادشاہ نے دوڑ کے اس کو گود میں اٹھایا اور اس کو لے جا کر جلدی سے نہلا دھلا کر اور جناب شاہی محل میں سب کے کہا کہ دیکھو میرا بچہ واپس مجھے مل گیا ہے. ایسی دنیا کے اندر جو لوگ اللہ سے غافل ہو چکے ہیں, گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, وہ غلطی سے کسی کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم میرے ہی جیسے یہ بھی انسان ہیں, میں بھی بزنس کرتا ہوں, یہ بھی بزنس کر رہا ہے, لیکن یہ اتنے سکون کے ساتھ کیسے ہے, یہ اتنے سکون کے ساتھ ہے, میں ڈپریشن کا مریض ہوں, کنٹرلائزر اتنی اتنی دوائیں کھا رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے, اور یہ دوسرے لوگ جو اس اللہ والے کے پاس آ رہے ہیں اتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آخر میں آہستہ آہستہ وہ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. چونکہ کسی کا بچہ گم ہو جائے اور جب وہ ملتا ہے تو اس کو پہلے تو لانے والے کو پیار کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس بچے کو پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے, اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیار نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. صحابہ کرام کے لیے عربی زبان اتنی فصیح ہے, اونٹ کے 500 نام, شیر کے 500 نام, لیکن صحابہ کرام کے لیے ایک ہی لفظ ہے, صحابی رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. تو معلوم ہوا کہ دین صحبت سے پھیلا ہے, دین صحبت سے پھیلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج افسوس یہ ہے کہ جب اللہ والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن زندگی میں قدر نہیں کرتے, زندگی میں قدر نہیں کرتے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے, اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں, اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں. اور جب میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بلبل وہ تو پہنچ گئی جنت میں, بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ناغا نہ کیا کریں, ایک مرتبہ ناغا ہو جاتا ہے تو شیطان پھر اپنے کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے شیطان یہاں بڑی محنت کرتا ہے. شیطان کہتا ہے اگر ایک شخص بھی صلی اللہ علیہ کے پاس جا کر سدھر گیا, نیک بن گیا, تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ پھر آگے محنت کر کے ایک پورے قافلے کو جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے خوب محنت کرتا ہے, اس پر رات دن لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں سے ہٹ جائے. یہ مصروفیت کوئی نہ کوئی کام بتاتا رہتا ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ سارے کام کو چھوڑ کر فوراً چلا جاتا ہے کہ کام تو دنیا کے ہوتے رہیں گے, میں تو جاؤں گا پہلے اور جا کر وہاں مجلس میں شرکت کروں گا, اس کے بعد جا کر کام کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جد فرما کے اپنا مقبول, اپنا محبوب بنا لیں, پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں, بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں, پوری امت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں. واخر دعوانا